This is VOA News. I'm Gene Randall. In Somalia today, there has been heavy bloodshed in the capital, Mogadishu. At least 76 and as many as 90 or more people were killed when a huge vehicle bomb exploded at a busy intersection during the morning rush hour. Scores were wounded. Witnesses say the blast occurred at a security checkpoint near an office where Somali drivers pay their road taxes. Among the dead, a number of children. There was no immediate claim of responsibility, but the Al-Qaeda-linked terror group Al-Shabaab has carried out similar attacks in the past. United Nations experts say Al-Shabaab is capable of making its own explosives and using them as weapons of choice. A Taliban force today assaulted an army base in southern Afghanistan, killing at least 10 soldiers. The Afghan military says the pre-dawn bomb and gun attack happened in Helmand province, where most districts are Taliban-controlled. An insurgent spokesman claimed Taliban fighters overran the army post and killed 26 Afghans. The insurgents this week have carried out repeated attacks against government forces in different provinces, inflicting dozens of casualties. An attack in Kunduz province Monday killed a U.S. Special Forces member. All this despite an on-again, off-again peace process with the United States aimed at ending the 18-year-old Afghan war. The wreckage of a tour helicopter has been found off the coast of Kauai in the U.S. state of Hawaii. A fire department battalion chief says remains have also been recovered.
The passenger manifest confirms 7 individuals were on board the aircraft, and we have recovered 6 sets of remains. There are no indications of survivors.
The U.S. Coast Guard said steep terrain, low visibility, choppy seas, and rain had complicated the search operation. Kauai is Hawaii's 4th largest island, known for its sharp mountain peaks, jagged cliffs, and tropical rainforests. To stay up to date on all the news, we invite you online to our website, voanews.com. From Washington, this is VOA News. Russia's defense ministry says it's deployed its first intercontinental hypersonic nuclear-capable missiles. President Vladimir Putin has boasted the weapon, which can travel 27 times the speed of sound, puts Moscow in a weapons class of its own. In Hong Kong today, police fought with protesters who marched through a shopping mall, demanding that mainland Chinese traders leave the city in another weekend of anti-government tension in the Chinese semi-autonomous territory. The demonstration was in Xiong Shui, popular among the so-called parallel traders, who buy large volumes of duty-free goods to sell them on the mainland. Government broadcaster RTHK reported 14 people were detained. The new year is just days away, and tens of millions of people here in the United States will be focused on New York's Times Square for the annual New Year's Eve ball drop. Police in the city say there are no credible terror threats, but they are taking no chances. Here's AP's Julie Walker.
Thousands of police officers, 175 blocker vehicles, heavy weapons teams, bomb-sniffing dogs, radiation detectors, drones, helicopters, and even boats. NYPD Chief of Intelligence and Counterterrorism, John Miller.
Times Square is probably going to be the safest place on the planet Earth on New Year's Eve, because nobody else puts that kind of effort into an event like this.
Police Commissioner Dermot Shea.
We currently have no specific credible threats directed toward any of our events. Still, I'm going to ask that members of the public, as always, remain vigilant.
Julie Walker, New York.
As the end of 2019 approaches, many Americans are taking time to remember some of the prominent people lost during the year. Here's AP's Ed Donahue.
People like Congressman Elijah Cummings, who championed for the poor and for immigrants.
What country is that? This is the United States of America.
Retired Supreme Court Justice John Paul Stevens was the leader of its liberal wing and a proponent of abortion rights and consumer protections.
At the very least, I know that learning on the bench has been one of the most important and rewarding aspects of my own experience.
Lee Iacocca became a folk hero, rescuing one of Detroit's big three.
You know, when I first took this crazy job, they were ready to bury Chrysler. Last year, you made us the fastest growing car and truck company in America.
And the leader of the Islamic State group was killed.
Abu Bakr al-Baghdadi is dead.
I'm Ed Donahue.
The UN General Assembly has approved a resolution condemning human rights abuses of the Rohingya and other minorities in Myanmar. The vote was 134-9 with 28 abstentions. The resolution calls on the government in Yangon to take urgent measures against the incitement of hatred. More news at voanews.com. Gene Randall, VOA News.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। प्रोग्राम आपकी दुनिया के साथ मैं हूँ असद हसन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के प्रोग्राम में शामिल मौजूदात पे। पाकिस्तान में इहानत मजहब के मुकदमात, ज़ैली अदालतों में सजाएं, आला अदलिया में रिहाई की शरह ज्यादा क्यों, एहतसाब का अमल और इदारों की अहलियत कार, कौन सा पाकिस्तान कायदे आजम के पाकिस्तान से करीब तर है, नया पाकिस्तान या पुराना पाकिस्तान। सेगमेंट अलिफ से ये तक जो कि तालीम से मुतालिक हमारा ये सेगमेंट होता है, इसमें भी आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बानी कायदे आजम मोहम्मद अली जना, उनकी तालीमात के ऊपर। स्पोर्ट्स के सेगमेंट में बात होगी क्रिकेट पर। 10 साल बाद पहली बार होम सीरीज और पाकिस्तान का 13 साल बाद होम सीरीज का जीतना, याह्या हुसैनी हमारे साथ होंगे। इसके अलावा साल 2019 में कुछ अहम वाकयात, अहम डेवलपमेंट्स पर तफसीली फीचर रिपोर्ट्स हमारे प्रोग्राम्स का हिस्सा हैं। तो चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानिब। जी सामिन, आप जानते हैं कि गुज़श्ता हफ्ते पंजाब के शहर मुल्तान में कायम बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के एक विजिटिंग प्रोफेसर जुनेद हफीज़ को तौहीन मज़हब के जुर्म में सज़ाए मौत सुनाई गई। ये मामला एक बार फिर आलमी मीडिया का मौजू बना है और सोशल मीडिया पर भी इस फैसले पर तबसरे होते रहे हैं। हमने इस मुकदमे के पस मंज़र में जानने की कोशिश की है कि एक तसव्वुर ये मौजूद है कि पाकिस्तान के अंदर जो ज़ैली अदालतें हैं, जब इहानत मज़हब के मुकदमात हों तो वहाँ छोटे शहरों के अंदर बहुत ज़्यादा दबाव बज़ाहिर नज़र आता है और ज़्यादातर केसेस में, अगर 100% मुकदमात में नहीं भी तो ज़्यादातर मुकदमात में मुलज़मान को सज़ा ही सुनाई जाती है, लेकिन ये सज़ाएं आला अदलिया में जब अपील होती हैं इनके ख़िलाफ़ तो वहाँ पे ठहर नहीं पाती हैं और ज़्यादातर वहाँ पे केसेस में ये जो कन्विक्शन है ये एक्विटल में, यानी ये जो सज़ाएँ हैं ये रिहाई में तब्दील हो जाती हैं। इस तरह का माहौल और हालात होते हैं जिसका सामना होता है ज़ैली अदालतों को, और किस तरह के वो एनवायरनमेंट है जिसमें आला अदलिया ज़्यादा फ्रीडम के साथ और फ्रीली वो डिसीजन ले सकती है, इस पे हमने बात की है मुख्तलिफ माहिरीन कवानीन से। हामिद खान साहब सीनियर कानूनदान हैं, तहरीक इंसाफ से भी उनकी वाबस्तगी, अगरचे शोकाज नोटिस आजकल उनको मिल चुका है। जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब से भी हम बात करेंगे, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, और डॉक्टर प्रोफेसर मेहदी हसन जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स कमीशन के और इसके साथ साथ मुमताज़ एजुकेशनिस्ट भी हैं, सो उनसे बात करेंगे। सो सबसे पहले हामिद खान साहब से गुफ्तगू करते हैं।
हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं।
आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आमिर खान साहब आपने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करने के लिए वक्त निकाला। इहानत मज़हब के मामलात में बिलखसूस जो ज़िले या ज़ैली अदालतें हैं, देखा यह गया है कि वो उनके ऊपर गैर मामूली दबाव होता है, सिक्योरिटी थ्रेट्स होती हैं, रिपोर्ट हुए हैं एक बाकायदा जजेस को थ्रेट किया गया है वहाँ पे, और कन्विक्शन आलमोस्ट 100% लोअर कोर्ट्स में, और वही मुकदमात हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके वो प्रूव नहीं हो पाते और वहाँ पे बरी हो जाते हैं मुलजमान। सो ये क्या रीजंस हैं, लोअर कोर्ट्स कैसे ऑपरेट करती हैं, कितना दबाव होता है, सस्टेन क्यों नहीं कर पाती, कितना इन्फ्लुएंस होता है प्रेशर की वजह से पूरा जो सिस्टम है जो या जो ट्रायल है लोअर कोर्ट्स के अंदर?
देखिए 100% कन्विक्शन तो नहीं होती, बल्कि हाई रेट ऑफ कन्विक्शन है, इस हद तक दुरुस्त है ये बात। बुनियादी तौर पर जो ये ट्रायल कोर्ट्स हैं इन पर ये दबाव होता है कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब है, क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इनकी कोशिश होती है कि हम कम अज़ कम कन्विक्ट करें, ज़रा भी हमारे पास अगर गुंजाइश निकले केस की तो हम इसको कन्विक्ट कर दें। लेकिन जब ये अपील में जाएगी तो लामहाला इसको रीअसेस किया जाएगा, तो इसलिए हम पर क्यों ये बात आए, क्योंकि बहुत शोर पड़ने लग जाता है एवरी टाइम, जब भी कभी क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ती है, क्राइम बढ़ता है, तो इंसामिया की तरफ से ये इल्ज़ाम लगता है कि हमारी अदालतें जो हैं ये बहुत लिबरली जो है एक्विट करती हैं एक्यूज को, और इस वजह से बहुत बहुत बड़े क्रिमिनल जो है वो बच जाते हैं। तो इसलिए बहुत सारे क्रिमिनल्स बच जाते हैं। इस इल्ज़ाम का एक दबाव ज़रूर है हमारी लोअर कोर्ट्स पर कि ये ना कहा जाए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब करने में इन अदालतों का भी हाथ है, क्योंकि ये लिबरली एक्विट करती हैं। तो ये काफ़ी अरसे से ये सिलसिला चल रहा है कि चलिए हम अपने सर पे ना लें, जो हायर कोर्ट्स हैं, जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं, वो खुद बहुत इसको रीअसेस कर लेंगी एविडेंस को, और अगर चाहेगी कि इक्विट करना तो इक्विट कर देंगी। सुप्रीम कोर्ट में इक्विटल रेट बहुत हाई हो गया है, इसलिए कि नीचे से جو فیصلے آتے ہیں ان میں کافی سکم ہوتا ہے.
تو حامد خان صاحب, پھر کیا یہ قرینِ انصاف ہے کہ دباؤ کے تحت کنوکشن ہوتی ہے؟ کیا یہ بھی نظریہ ضرورت کی ایک دوسری شکل ہے؟ اور اگر ایسی سچویشن ہے جہاں ججز پہ دباؤ ہے تو کیا اس کا کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے, جیسے ججز کا نام سامنے نہ ہو, خفیہ ہیئرنگ ہو, یا ایک ڈسٹرکٹ کا معاملہ دوسری ڈسٹرکٹ کورٹ جا کے سنیں, بجائے اس کے کہ ایک ایکیوز جو ہے وہ کئی برسوں تک ایک ڈسٹرکٹ کی عدالت میں مقدمات فیس کرے اور پھر 7-8 سال کے بعد جا کے اس کو لاہور آئے, ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے ایکویٹل ملے؟ سو اس مقامی دباؤ سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے کہ فیصلہ بھی انصاف کے مطابق ہو, کمپرومائز نہ ہو, انفلوئنس نہ ہو؟
یہ دباؤ مقامی نہیں ہے, یہ سمجھیے تقریباً اوور آل سچویشن میں دباؤ ایگزسٹ کرتا ہے, یعنی ملکی قسم کی صورتحال میں جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ کرائم بڑھ رہا ہے اور اس میں نہ انتظامیہ اپنا رول پلے کر رہی ہے نہ ہی عدلیہ اپنا پراپر رول پلے کر رہی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ بیشتر خطرناک مقدمات جو ہیں یا جہاں بڑا بہت زیادہ بڑا کرائم ہینیس کرائمس ہوئے ہیں وہ کیسز بعض اوقات عدالتوں کے سامنے تک پہنچتے ہی نہیں ہے, پولیس کی سٹیج پر, انویسٹیگیشن کی سٹیج پر وہ ان کو کافی خراب کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کیس پہنچ ہی جاتا ہے کسی وجہ سے اور تو اس صورت میں رعایت برتنی نہیں چاہیے, تو یہ ایک قسم کی اوور آل ٹینڈنسی رہی ہے اور یہ صرف مقامی طور پہ نہیں بلکہ تقریباً سارے ملک میں ہی یہ ٹینڈنسی کافی حد.
لیکن خان صاحب, اگر یہ دباؤ کا نتیجہ, تو پھر یہ دباؤ تو اعلیٰ عدالتوں پہ بھی ہوگا, وہاں پہ زیادہ تر کیسز میں ایکویٹل یا رہائی کیسے ہو جاتی ہے؟
دیکھیے جہاں تک اعلیٰ عدالتیں ہیں ان پر اتنا دباؤ ڈالا نہیں جا سکتا, ایک تو وجہ یہ ہے کہ وہ ویسے یعنی کانسٹیٹیوشنلی آزاد ہیں تو اس قسم کے معاملات میں ان پر کوئی دباؤ ہوتا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد تو کوئی اس رستہ ہی نہیں ہے اس کے بچنے کا, تو اس لیے ہم اس کو جتنا لبرلی دیکھ سکیں, کہیں کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو گئی. تو بعض اوقات لوور کورٹس میں یہ ہوتا ہے, خاص قتل کے مقدمات میں وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ کمزور ایویڈنس ہے لیکن کنوینس ہوتا ہے ٹرائل کورٹ کا جج کہ اس میں ہے صحیح صداقت, لیکن گواہ سارے وہ نہیں لا سکا یا سگاہ سے گواہ لانے میں کمزور رہا یا اس پر دباؤ پڑ گیا یا گواہ بھاگ گئے ہیں لیکن یہ وقوع ہوا ہے, تو وہ عام طور پہ سخت سزا دے دیتے ہیں اس خیال سے کہ چلیے کچھ عرصہ تو یہ سفر کرے گا نا, یہ جو ہے ڈیتھ سیل میں رہے گا, بعد میں اس نے بچ ہی جانا ہے, 3-4 سال بعد جب ہائی کورٹ میں معاملہ جائے گا تو یہاں بچ جائے گا, لیکن کم از کم لیٹ ہم سفر فار سم ٹائم. یہ بھی ایک سوچ میں نے بہت سارے ٹرائل کورٹ کے ججز میں دیکھی ہے کہ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس کیس میں یہ جینون کیس ہے لیکن ایویڈنس کمزور ہے اس میں اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, تو لیس ہم تو اس کو کم از کم سزا دے کے بھیجیں, کچھ سال تو یہ سفر کرے نا فار واٹ ہی از ڈن. تو یہ بھی ایک ٹینڈنسی ہے, بہت سارے لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم یہ سزا دیتے وقت یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ بے گناہ نہیں ہے لیکن ایویڈنس انایڈیکویٹ ہے, تو ہائی کورٹ اس کو ایویڈنس کی انایڈیکویسی کو اگنور نہیں کر سکتی, تو اس لیے ہائی کورٹ میں ایکویٹل ریٹ بہتر ہو جاتا ہے, سپریم کورٹ میں اس سے بھی بہتر ہو جاتا ہے.
آخری بات سر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اہانت مذہب یا توہین مذہب کے جو قوانین ہیں کیسے یقینی بنایا جائے کہ ان کا کوئی غلط استعمال کسی صورت نہ کر سکے؟
یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو آپ نے فرمایا نا, یہ بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے ہمارے ہاں, اور اس میں بالخصوص یہ معاشرتی معاملہ ہے کہ جس طرح کا ایک لابی پھر پریشرائز کرتی ہے اور اس میں اتنے لوگوں کو قتل کیا گیا ہے, اتنے لوگ جو ہے وہ ناجائز بیچارے اس میں قتل ہوئے ہیں, تو اس کا حل ابھی تک تو تلاش ہو نہیں سکا کیونکہ ابھی تک وہ طبقہ جو ہے وہ اس طرح کا ایک دفعہ الزام لگ جائے تو اس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اب تو یہ اس کی کنوکشن ہونی چاہیے, اور بہت سارے لوگ دوران مقدمہ ہی قتل کر دیے جاتے ہیں یا اگر وہ کوئٹ ہو بھی جاتے ہیں تو بعد میں ان کا ملک میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے, تو یہ ایک بہت ہی سیریس میٹر ہے, اس کا ابھی تک ہم کو اس کا آنسر تو تھا لیکن ابھی تک پریشر میں آ کے بہت دفعہ اس کو نہیں, آنسر یہ ہے کہ اس کے بارے میں ایک تو ایڈیکویٹ انکوائری ہونی چاہیے. جب تب تک یہ کیس جو ہے وہ عدالتوں میں نہیں پیش ہونا چاہیے جب تک ایک ہائر لیول کی انکوائری نہ ہو جائے کہ واقعہ ہی بلاسفیمی ہوئی نہیں ہوئی, اس آدمی کو وکٹمائز تو نہیں کیا جا رہا کسی اور کے دشمنی کے نتیجے میں تو نہیں. لیکن اس انکوائری بات تو سب یہی کہتے ہیں کہ اس کا آنسر یہی ہے کہ ڈیٹیل انکوائری ہو بفور سبمیشن آف چلان. لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اب بھی اس لابی کے پریشر میں آ کے بہت سارے کیس رجسٹر ہو جاتے ہیں اور ان کے مقدمات پیش ہو جاتے ہیں اور پھر ٹرائل لائر ٹرائل ججز جو ہے اس قدر انڈر پریشر ہوتے ہیں اس معاملے میں کہ وہ عام طور پر اپنی جان چھڑانے کے لیے شخص سزا دے دیتے ہیں.
بہت شکریہ حامد خان صاحب, سینئر قانوندان, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کو بہت شکریہ.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے, میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
جی سامعین, آپ نے حامد خان صاحب کی گفتگو سنی. ہم نے یہی سوال جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب کے بھی سامنے رکھا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ذیلی عدالتوں میں کنوکشن ریٹ زیادہ ہے, کس طرح کے دباؤ سامنا کرنا پڑتا ہے ذیلی عدالتوں کا. تو جسٹس طارق محمود کہتے ہیں,
جس سے دیکھیں نا, اس قسم کا کوئی انسیڈنٹ جو رپورٹ ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ شاید حقیقت ہو لیکن اس میں کچھ افسانہ بھی ہوتا ہے. لیکن وہ جو ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے تو اس وقت وہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ کافی ایکٹیو ہوتے ہیں. پھر دوسری بات ہے کہ پولیس پر بھی خاصا پریشر ہوتا ہے, کچھ پریشر جو ہے ریئل ہوتا ہے, کچھ پرسپشن کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو ان دا فرسٹ پلیس جو انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہی صحیح طریقے سے نہیں ہوتی. پھر الٹیمیٹلی جب کورٹ میں چالان پیش ہوتا ہے اور پروسیڈنگ شروع ہوتی ہے وہاں بھی وہ ایلیمنٹس کافی ایکٹیو ہوتے ہیں اور ایون کورٹ کی پروسیڈنگ جو ہے وہ بھی اٹینڈ کرتے ہیں اور ایکسپریسو امپلائڈلی جج پر پریشر ہوتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے دیکھیں اصل ذمہ داری جو ہے وہ تو ہوتی ہے پروسیکیوٹر کی کیس کو پلیٹ کرنے کے لیے, تو وہ پروسیکیوٹر بھی سم ہاؤ اور دی ادر انفارچونیٹلی انڈر پریشر ہوتا ہے. پھر جو گواہ آتے ہیں وہ گواہ بھی جس قسم کے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں یا جس میں ایگزیریشن ہوتی ہے, تو اس کی ایک زندہ مثال آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو آسیہ کا الٹیمیٹلی جو ججمنٹ دی سپریم کورٹ نے تو اس میں یہ کافی چیزیں ہائی لائٹ کی گئی اور اس میں بڑی میٹیریل کانٹرڈکشن وغیرہ ہوتی ہیں. لیکن وہاں پر وہ پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سم ہاؤ آر دی ادر جو ہے انفارچونیٹلی جج صاحبان جو ہے وہ جو بیسک پرنسپلس ہوتے ہیں, دیکھیں نا جو ہے جو بھی آفینس ہو چاہے وہ قتل کا ہو یا اس قسم کا ہو, تو بیسک جو رول آف ایویڈنس تو وہ تو دونوں میں ایک جیسے ہوتے ہیں, اس میں کوئی فرق تو نہیں ہوتا. وہی قانون شاد وہاں اپلائی کرتا ہے, وہی سی آر پی سی وہی اپلائی کرتا ہے, جج صاحبان بھی وہی ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی یہ جو یا تو پریشر ہوتا ہے یا ایک پرسپشن اس قسم کا ہوتا ہے تو جج صاحبان بھی یا کسی حد تک یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی حد تک وہ بھی شاید اف آئی سے سو ود اٹموسٹ ریسپیکٹ وہ متاثر بھی ہو جاتے ہیں. لیکن پھر جیسے جیسے یہ معاملہ وہاں سے نکلتا ہے اور پھر وہ ایک جج صاحبان کو شاید یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ یہ ہم پر تو اتنا پریشر ہے تو ہم تو چلے اپنی جان چھڑا لیں, کچھ ڈر اور خوف بھی ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ جس جگہ کا واقعہ ہوتا ہے وہ جج بھی وہی ہوتا ہے, وہ ایلیمنٹس بھی وہی کہیں نہ کہیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہائی کورٹس میں آتا ہے تو کسی حد تک جو ہے نا اس میں ایک فرق پڑ جاتا ہے, اس لیے کہ جب ایک واقعہ ہوتا ہے اور کیس ٹرائل ہو جاتا ہے وہ ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے. جب ہائی کورٹ میں اپیل داخل ہوتی ہے تو پھر اس میں کافی ایک وقفہ ہو جاتا ہے, سال بھی ہو سکتا ہے, دو سال, تین سال, چار سال, پانچ سال, سال لگ جاتے ہیں. تو آہستہ آہستہ وہ ایلیمنٹ ڈس اپیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور لیکن مثال کے طور پر آسیہ کے کیس میں شاید ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ وہ شاید بہت ہی پاورفل ایلیمنٹ سے اور معاملہ چلتا رہا. پھر اس میں اور بھی باتیں تھیں کہ اس میں گورنر تاثیر کا واقعہ بھی ہو گیا اور اس قسم کی باتیں. لیکن پھر الٹیمیٹلی جب سپریم کورٹ میں معاملہ آتا ہے تو ایک بات یہ ہے کہ وہ جج صاحبان جو ہے ان کا ذرا اسٹیٹس بھی ہائی ہوتا ہے اور پھر وہ بہت وقت گزر چکا ہوتا ہے اور پھر ان کو جب ایویڈنس پڑھتے ہیں یا ساری چیزیں سامنے آتی ہیں تو ان کو شاید یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ ٹرائل میں نا انصافی بھی ہوئی ہے کسی نہ کسی جگہ, تو وہ جو پھر گولڈن پرنسپل ہوتے ہیں وہ اس کو اپلائی کیا جاتا ہے. تو جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو ریزلٹ نکلتا ہے. واسیہ ہی کے کیس میں دیکھ لیں کہ کھوسا صاحب کے بارے میں تو بہرحال ایک پرسپشن ہے کہ وہ جو ہے کافی اکوٹل مائنڈ پرسن ہے اور جو پرنسپل آف لا کو بہت جو ہے سختی سے وہ جو ہے کرمنل کیسز میں اس کو انفورس کرتے تھے. لیکن ایون آپ نے دیکھا کہ ساکن نثار صاحب نے بھی جو بینچ کو ایون ہیڈ کر رہے تھے تو انہوں نے ایک علیحدہ اپنی ججمنٹ لکھنا جو ہے وہ ضروری سمجھا. اور اگر آپ دونوں ججمنٹس کو پڑھ لیں تو آپ کو ان دونوں جو آسیہ کے کیس میں دونوں ججمنٹس جو سامنے آئی ہیں تو اس کو آپ غور سے پڑھیں تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ جو انویسٹیگیشن کے وقت کیا ہوتا رہا اور پروسیکیوشن کس طریقے سے ہوتی رہی اور وہاں پر کورٹ کا ماحول کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں میرے خیال اس ساری چیز کو سمجھنے کے لیے کسی اوپینین کی میرے خیال ضرورت نہیں ہے. صرف آسیہ کے کیس میں وہ دونوں ججمنٹس آپ پڑھ لیں جو کہ سیپریٹلی لکھی ہے ایک حاکم نثار صاحب نے کھوجو تو شاید ساری بات سمجھ میں آ جائے.
تو جسٹس طارق صاحب جس سینس میں کہ اگر دباؤ ہے, انفلوئنس ہے, پریشر ہے, پیئر پریشرز ہے, سو اس صورت میں پھر یہ لوور کورٹس کیا زیادہ مستحسن نہیں کہ وہ جلد فیصلہ کر کے اوپر بھیج دیں لاہور ہائی کورٹ میں, کہ بجائے اس کے ملزم کے 7-8 سال ابھی جیسے جنید حفیظ کے کیس میں نظر آتا ہے اور اس کے بعد ایکویٹل ہو بھی تو زندگی کا ایک بڑا سی حصہ تو سلاخوں کے پیچھے نکل گیا.
دیکھیں اس میں بھی آپ کو بتاؤں, دیکھیں مسئلے کا اگر آپ پرماننٹ حل چاہتے ہیں تو شاید یہ نہیں ہے. اگر آپ یہ فرما رہے ہیں یعنی کہ اگر جو جیسے ہی انسیڈنٹ ہو اور فوری طور پر جو ہے جیسے کہ آج کل اسپیڈی ٹرائل اور ماڈل ٹرائل کا بہت چرچا بھی ہو رہا ہے اس طریقے سے کی جائے تو میرا خیال پریشر اور زیادہ ہوگا, ٹھیک ہے نا, وہ قوتیں بہت ایکٹیو رہیں گی. میرا خیال ہے اس کا جو ایک لانگ رن ایک تو یہ ہے کہ شارٹ رن بھی ہو سکتا ہے. شارٹ رن اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ اس قسم کے کیسوں کی جو انویسٹیگیشن جو ہے اس میں ہائی لیول پر جو آفیسر جو ہے ان کو انوالو کیا جائے, کیونکہ جو ایس ایچ او ٹائپ یا انسپیکٹر لیول کے اگر لوگ ہوں گے تو ان کا ذرا مائنڈ سیٹ بالکل مختلف ہوگا. اب تو الحمدللہ ہمارے جو ہے نا یہ جو پولیس سروسز میں جو سی ایس ایس لوگ کر کے آتے ہیں بڑے بڑے لکھے ہوتے ہیں, ان کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے, ایک ان کی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے, اے ایس پی ڈائریکٹ وہ آتے ہیں. تو میرا خیال ہے اگر اس کو ذرا انویسٹیگیشن کا ایک لیول اوپر بڑھا دیا جائے تو کم سے کم جو مائنڈ سیٹ ہے جو انسٹرکٹر کی سٹیج پر وہ ورک کر رہا ہوتا ہے اس سے کم سے کم باہر نکلیں گے. کیونکہ دیکھیں کرمنل کیس میں جو بیسک چیز ہے وہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے. اگر آپ نے انویسٹیگیشن ٹھیک کی تو انصاف کا زیادہ چانسز ہے, اگر انویسٹیگیشن خراب ہوئی تو ادھر میں نقصان ہو سکتا ہے, یعنی یہ کرمنل جو ہے چھٹ بھی جائیں گے اور بے گناہ جو ہے اس میں کنورٹ بھی ہو جائیں گے. تو ان کا فرسٹ پلیس یہ ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ میرا خیال لانگ رن میں ہمیں اپنی سوسائٹی میں جو ہے نا ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا. اور ایک پرنسپل کو ہم مان لینا چاہیے کہ ہر شہری کا زندہ رہنے کا حق ہے, اس کا ایک فنڈامنٹل رائٹس ہے, اور اس کا رائٹس جو نہیں لیا کسی بھی طریقے سے اس کو ڈپرائیو نہیں کیا جا سکتا انلیس کے قانون جو ہے وہ انٹروین کرے اور اس کے رائٹ کو افیکٹ کرے. وہ تو دنیا جہاں میں ہوتا ہے, بہت سے فنڈامنٹل رائٹس ہیں لیکن دیٹ از سبجیکٹ ٹو لا, اور یہ کوئی بری بات نہیں, اور ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. میرے رائٹس اپنی جگہ ہے لیکن میرے رائٹس جو ہے کسی نہ کسی جگہ کرٹیل ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میری ایک اپنی پراپرٹی ہے, یہ میری اپنی پراپرٹی ہے اور کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ میں اس کو بیچ دوں. لیکن ایک لینڈ جو کمپلسری لینڈ ایکوزیشن کا ایک قانون ہے وہ اس رائٹ کو میرے کو روکتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ اگر تمہاری پراپرٹی جو ہے پبلک انٹرسٹ میں چاہیے, تو لارجر انٹرسٹ آف دا پبلک ایز اے ہول چاہیے, تو پھر تمہارا رائٹ جو ہے سیکنڈری ہے اور پھر اس کو ہم کمپلسری ایکوائر بھی کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں, تو یہ مائنڈ سیٹ کو لوگ چینج کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے کافی سٹرگل کی ضرورت ہے. اس میں میڈیا کو بھی آنا پڑے گا, اس میں جو یہ جو ہے الیکٹرانک کے علاوہ جو ہے جو پرنٹ میڈیا ہے ان کو بھی کھل کے اظہار کرنا پڑے گا, اور شروع میں جن لوگوں کو یہ اظہار کرنا پڑے گا ان کو دلیری بھی دکھانا پڑے گی. ان کو اگر خوف ان پر بھی طاری رہا
तो फिर बात बड़ी सीधी सी, अगर आप सच्ची बात कर नहीं सकते और तो फिर वो एलिमेंट जो है वो तो मजबूत रहेगा, उनको तो किसी आर्गुमेंट्स की जरूरत नहीं है, किसी दलील की जरूरत नहीं, किसी कानून रूल की परवाह नहीं, वो तो चूंकि एक चीज उनके जहन में डाल दी गई है वो उसमें सवाल नहीं करते। असल मसला है कि सवाल किया जाए, और अगर कोई सवाल को गलत भी कर रहा है तो कोई हर्ज नहीं, अगर वो गलत सवाल भी है तो उसको जवाब देने की कोशिश करें और उसको समझाएं कि ये सवाल तुम्हारा गलत है। लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि सवाल करने की इजाजत नहीं दी जाती। बहुत सी ऐसी बातें हैं, मेरे जैसा शख्स भी बात जगह जो बैठ के जो बात करता है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ भी सवाल करने की इजाजत नहीं है, और अगर मैंने सवाल किया तो शायद ये मुनासिब नहीं होगा कुछ दूसरे लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चीजें हैं, और बदकिस्मती से बाय गो के आज से 20 साल पहले 10 साल पहले यह सोच थी कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा चीजें बेहतर होंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका, और कभी कभी ऐसा लगता है कि बजाय आगे जाने के हम पीछे जा रहे हैं। और ज़ियाउल हक के जमाने में जो कुछ हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ, और वो उसने इससे पहले मेरा ख्याल काफी बेहतर हालात थे अगर एक लिहाज से देखा जाए, तब कुछ हवाले से शायद ना बेहतर हो, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं ज़ियाउल हक की बात कर रहा हूँ तो मेरा ख्याल है कि बहुत बुरे हालात हैं।
जैसे तारिक महमूद साहब, हमारी पहले हामिद खान साहब से भी बात हो रही थी, दोनों तस्वीरें वो रखते हैं, जैसे आपने फरमाया कि ज़ाहिर असबियत भी हो सकती है, दबाव भी हैं, प्रेशर भी हैं, थ्रेट्स भी हैं, और फिर जज साहबान ये फैसला करते हैं कि चलो ऊपर वाली कोर्ट फैसला कर ले। एक और भी एंगल उन्होंने बताया कि बाज़ का जज साहब जो हैं वो कन्विंस्ड होते हैं कि क्राइम कमिट हुआ है या एहानत हुई है, लेकिन एविडेंस मजबूत नहीं है, इसके बावजूद वो मैक्सिमम सजा दे देते हैं, उनको यकीन होता है कि ऊपर जाके एक्विटल हो जाएगी, लेकिन चलो इसी बहाने 3-4 साल 6 साल जो भी है वो काल कोठड़ी में रहना पड़े तो वो एक तरह से सजा भुगत लेंगे। सो किसी भी सूरत में ये जस्टिस डिस्पेंस होता है, इंसाफ का ये मायार दुरुस्त है?
नहीं, मैं इसे बिल्कुल एग्री नहीं करता। देखिए मैं आपको छोटी सी बात, बट हामिद खान साहब जज नहीं रहे, मैं जज रहा हूँ, मैं उनसे इख्तलाफ करूंगा। वजह ये, देखे जिस वक्त मिसाल के तौर पर जज ऑफ द हाई कोर्ट जब सेशन से सजाए मौत होती है तो उसकी कंफर्मेशन हमने करनी है, अगर हम कंफर्मेशन नहीं करेंगे तो वो डेथ एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो बात यह है कि एक जज के सामने जब शहादत आई तो जज ने प्रसेप्शन की बुनियाद पर केस का फैसला नहीं करना, जज आई विटनेस नहीं है, और जज ने जो फैसला करना है वो रिकॉर्ड की बुनियाद पर करना है। अगर रिकॉर्ड पर एविडेंस नहीं है जो कानून के मयार पर पूरी नहीं पड़ती, देखिए हमारी जो अदालतें हैं ना वो जो है कोई जस्टिस कोर्ट नहीं होती है टेक्निकली और लीगली स्पीकिंग, वो है कोर्ट ऑफ लॉ, और कोर्ट ऑफ लॉ का मतलब ये है कि ये जो आपने जो केस का फैसला करना है कीपिंग इन व्यू द कानून शहादत जिसको पहले एविडेंस एक्ट कहते थे, सीआर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, या मिसाल के तौर ज्यूरिसप्रूडेंस के हवाले से मूडी की ज्यूरिसप्रूडेंस, या इसी तरीके से अगर आर्म्स एंड एमुनेशन इस्तेमाल हुआ है तो उसके तो हमने जो कानून है इन द फर्स्ट प्लेस फैक्ट्स उसमें रेलिवेंट होते हैं किसी पे से, कि फैक्ट्स क्या हैं जो रिकॉर्ड पर प्रूव्ड हुए एस्टेब्लिश हुए एज पर लॉ, और फिर वो उस लॉ को अप्लाई करते हैं। अगर जब लॉ अप्लाई करेंगे और फिर वो केस अगर साबित नहीं होता तो फिर प्रसेप्शन की बुनियाद पर हम केस का फैसला नहीं कर सकते, तो वो तो फिर गलत होगा ना।
बहुत शुक्रिया जनाब जस्टिस तारिक महमूद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी सामिन, आपने गुफ्तगू सुनी जस्टिस तारिक महमूद साहब की। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ होंगे प्रोफेसर मेहदी हसन साहब।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
आमतौर पर मेडिसन साहब ये देखा गया है कि जो लोअर कोर्ट्स हैं वहाँ पे कन्विक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हायर कोर्ट्स के अंदर जाके यही ब्लास्फेमी के जो मुकदमात हैं केसेस हैं उसमें हायर कोर्ट्स के अंदर इसी तरह एक्विटल रेट जो है वो बहुत बढ़ जाता है। सो क्या लूप होल्स हैं लोअर कोर्ट्स के अंदर, या इवन अगर हम उसको लूप होल ही कहें कि ऊपर की सतह पे को जस्टिस डिस्पेंस किस हद तक होता है निचली अदालतों में, ज़ैली अदालतों में, या ऊपर आके एहानत के केसेस में?
देखिए बात ये है कि अभी तक 60 लोग जो हैं, 60 लोगों पे केस बना था, उसमें से 5 कत्ल हो चुके हैं अदालत के फैसले के बगैर, या थाने में कत्ल हो गए, दो आदमी जेल में कत्ल हो गए जिन पे इल्जाम था, और दो जो थे वो अपने घर के सामने दरवाजे पे कत्ल हो गए, एक हाई कोर्ट के सामने भी कत्ल हुआ। तो ये जो कन्विक्शन है वो अभी तक कन्विक्शन की सजाए मौत किसी को नहीं दी। वो जो उसको एक खातून को क्रिस्टन को हुई भी थी वो मुल्क से बाहर चली गई है, जिससे गवर्नर का कत्ल हो गया था, उससे मुलाकात करने पे आसिया बीबी से। तो ये जो कानून है ये इसमें अभी तक किसी को सजा जो है अदालत की दी हुई वो इम्प्लीमेंट नहीं। मैं ये समझता हूँ कि जो लोअर कोर्ट है उन पे एक तो प्रेशर आसानी से पड़ जाता है जो हमारी रिलीजियस माइट है उसका, दूसरे जो उनके करता जाता है हो सकता है उनकी सोच भी वही हो जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट लोगों की है। अलबत्ता जो अपर कोर्ट है, हाई कोर्ट है या दूसरी सेशन कोर्ट है, उनमें बचत हो जाती है। एक जज भी कत्ल हो चुका है जिसने ब्लैस्फेमी के एक एक्यूज की जमानत ले ली, तो उसको भी कत्ल कर दिया गया था। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये ऐसी हैं जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि रिलीजियस लाइफ बहुत इन्फ्लुएंशियल है और हर हुकूमत, मौजूदा ही हुकूमत नहीं बाकी भी तमाम हुकूमतें जो रही हैं जब से ये कानून बना है, ये हम बात से वो माजरत खाना हो जाता है, अपोलोजेटिक होता है उनका रवैया जब रिलीजियस मसाइल आते हैं और वो फैसला नहीं कर पाते जो उन्हें करना चाहिए।
बहुत शुक्रिया।
सियासी जमात के एजेंडे पे ये नहीं है।
थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रोफेसर मेहदी हसन साहब, आप हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोफेसर खुर्शीद नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पहले अगर हम बात करें अदालतों में, खासतौर पर ज़ैली या ज़िलाई अदालतों के अंदर जो ब्लास्फेमी या इहानत मज़हब के मुकदमात हैं, वहाँ पे कन्विक्शन रेट बहुत ज़्यादा है और वही कन्विक्शन जाके हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो एक्विटल में या बरीयत में तब्दील हो जाती हैं। सो क्या रीजंस हैं आपके ख्याल में?
देखिए, कोर्स अपील में है कि जो समाज की सूरत हाल है अमूमी उससे अलग होकर कुछ फैसले आम तौर पर नहीं दे पाते। ये बड़ा मुश्किल है किसी अदालत के लिए, खासतौर पर पाकिस्तान जैसे माहौल में जो मजहब मामला में अवामी रद अमल को नज़रअंदाज करते हुए कोई फैसला दे। तो कानून की अप्लीकेशन से ज़्यादा उसके जो समाजी अवामिल हैं वो मेरा ख्याल है कि पेश नज़र रहते हैं, और जज साहिबान निचली अदालतों में भी ख्याल करते हैं कि अगर केस में कोई कमजोरी है तो हायर कोर्ट में जाके वो रिमूव हो जाएगी, लेकिन कम अज कम वो खुद को अवामी प्रेशर से, अवामी गमोगुस्से से बचा सकते हैं एक ऐसा फैसला देकर जिसमें अवामी जज्बात की तस्कीन का ज्यादा सामान हो। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे यहाँ जब कोई बदकिस्मती से मामले में कोई मजबूत तालीम नहीं हुई सोसाइटी की, तो महज इल्जाम ही को काफी समझा जाता है किसी जुर्म के सबूत के लिए, ये खास पर जो मजहबी मामला उसमें ये होता है कि कोई आपने इल्जाम लगाया तो ये बड़ी हद तक अक्सरियत ये फर्ज कर लेती है कि दुरुस्त है, और उस पब्लिक परसेप्शन के खिलाफ जज के लिए जाना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बड़ा मसला है मेरा ख्याल है जिसके लिए सोसाइटी को ज्यादा उसकी एजुकेशन की जरूरत है। उलमा का भी काम है और मीडिया का भी, और रियासत को भी इसमें काम करना चाहिए कि वो लोगों की तरबियत करे और फिर ऐसे जजों को आप प्रोटेक्शन भी दें। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के फैसले कानून के मुताबिक देने को अपने आप को आजाद समझे।
सही। तो अब सर ये बताएं कि अगर वो किसी भी तासब, किसी भी प्रेशर के नतीजे में अगर वो फैसले होते हैं तो क्या फिर भी हम उसको इंसाफ का नाम देंगे, जस्टिस डन या जस्टिस डिनाइड?
नहीं हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, वो इंसाफ तो जाहिर नहीं, क्योंकि इंसाफ जो आदमी समझता है कि वो उसमें प्रेशर को फेस नहीं कर सकता, उसके लिए मुनासिब ये है कि वो जज के मनसब से खुद ही रजाकाराना तौर पर अलग हो जाए। पाकिस्तान में बदकिस्मती से इत्तेज़ार ये है कि खुद रियासत भी بہت سارے معاملات میں اثر انداز ہوتی ہے عدالتوں پر, ہوتی رہی ہے ماضی میں ہمارے سامنے مثالیں ہیں. اور یہ بھی بدقسمتی ہے کہ مذہب کو خاص طور پہ استعمال کیا جاتا رہا ہے سیاسی فوائد کے لیے. تو اوور آل جو عدالتیں ہیں وہ ریاستی اور ساتھ ساتھ سماجی پریشر کا شکار رہتی ہیں. تو عدالتوں کے لیے بڑا ایک یہ مسئلہ ہے, میرا خیال ہے عدلیہ کی آزادی کے لیے باقاعدہ شعوری مہم ہونی چاہیے معاشرے میں, وہ ہر طرح کے پریشر سے آزاد ہو کے قانون کے تحت ہی فیصلے کریں. اور یہ سب کا کام ہے, ریاست کا بھی ہے, معاشرے کا بھی ہے, کہ اس کے لیے کمپین کریں.
بہت شکریہ پروفیسر خورشید ندیم صاحب, آپ نے وائس آف امریکہ سے بات کی.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پروگرام آپ کی دنیا میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر احتساب کے عمل کے اوپر. آپ کو معلوم ہے کہ حزب اختلاف کے کئی ایک رہنماؤں کو حالیہ دنوں میں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے گرفتار کیا ہے, یا ایون ابھی تازہ ترین ایک کیس میں جہاں پہ رہائی ہوئی رانا ثناء اللہ صاحب کی, ان کو اینٹی نارکوٹکس فورس نے گرفتار کیا تھا, لیکن مقدمات میں جو فیصلے آئے ہیں اس میں ان کو ضمانتیں ملی ہیں, اور یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ پروسیکیوشن کے اندر جو شہادتیں چاہیے اس کا فقدان نظر آتا ہے. ہم نے اس پس منظر میں جاننے کی کوشش کی ہے کہ چونکہ تحریک انصاف پاکستان کے اندر وزیراعظم عمران خان جس کے سربراہ ہیں, پرائم منسٹر نے اپنی پوری سیاسی مہم نہ صرف اس انتخاب میں بلکہ پورے سیاسی کیریئر میں وہ بدعنوانی کے خلاف بیانیے پر استوار کی ہے. دو عشروں تک کرپشن کے خلاف آواز اٹھانے اور اپنے مخالفین کو مورد الزام ٹھہرانے کے بعد جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو قومی اداروں نے ان کے کئی ایک سیاسی حریفوں کو کرپشن کی بنیاد پر گرفتار کیا. جب یہ گرفتاریاں ہوتی ہیں تو آواز اٹھتی ہے کہ یہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور پھر یہ معاملات جب نیب کورٹس میں یا دیگر عدالتوں میں جب یہ مقدمات جاتے ہیں تو کرپشن تاحال ثابت نہیں ہوئی کئی ایک مقدمات میں. نتیجتاً عدالتوں سے ایک ایک کر کے ہم نے دیکھا ہے کہ کئی ایک رہنماؤں کو اس بے اختلاف کے جن کو وہ کہتے ہیں کہ ہم زیر عطاب تھے ضمانتیں ان کی منظور ہوئی ہیں. اب سوال پاکستان کے اندر یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ سیاسی مخالفین کی پکڑ دکڑ واقعتاً کسی سیاسی انتقام کا حصہ ہے, یا پھر قومی اداروں کی اہلیت نہیں کہ وہ ثبوتوں کے ساتھ بدعنوانی ثابت کر سکیں اور سزائیں دلوا سکیں. ہم نے اس پہ ایک ڈسکشن تفصیلی کی تھی, اس وقت ہم آپ کو اسی ڈسکشن سے تفصیلی رپورٹاج سنوا رہے ہیں اسی پس منظر میں. فیاض یاسین پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی لیب کے ڈائریکٹر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت ملک میں بدعنوانی کے خلاف کارروائی کا جو تاثر دینا جا رہی ہے وہ پارٹی کے اپنے تشخص کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے.
چونکہ گورنمنٹ جو ہے بہت سارے یو ٹرنز آلریڈی لے چکی تھی بہت ساری چیزوں کے اوپر, ایک پوائنٹ وہ لگ رہا تھا جس کے اوپر ان کی کمٹمنٹ شاید ان ویورنگ ہے, اور وہ اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر تھی. لیکن تقریباً سارے معاملات کے اندر جس فورسفلنس کے ساتھ پی ٹی آئی گورنمنٹ چیزوں کو پرسیو کرنے کا امپریشن دینا چاہ رہی ہے وہ پروبیبلی اڑ کے واپس اس کے فیس کے اندر ہی شاید آ رہے ہیں.
حالیہ دنوں میں اس بے اختلاف کے متعدد رہنماؤں کی یکے بعد دیگرے ضمانتوں کے بعد فیاض یاسین کہتے ہیں کہ کچھ مقدمات میں سرکاری اداروں کی پیشہ ورانہ اہلیت پر سنجیدہ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں.
پرٹیکولرلی جو اے این ایف والی بات ہوئی ہے, دو اداروں کے اوپر نا بہت بڑے سوال کھڑے ہو گئے ہیں. اگر تو اے این ایف نے واقعی رانا صاحب کو جو ہے وہ ایک ٹرو کاروائی پکڑتے ہوئے ثبوت کے ساتھ پیش کیا ہے, تو مطلب اس کا اے این ایف جیسا ادارہ بھی عدالت میں اس کو ثابت نہیں کر پا رہا, اور اتنا بھی ایویڈینس نہیں دے رہا کہ ایک ملزم کو جب وہ ہولڈ کیا جا سکے. اگر اے این ایف نے ثبوتوں کے ساتھ اس کو اریسٹ کیا اور یہ ساری کہانی سچ ہے, تو پھر ہماری عدالتیں کہاں کھڑی ہیں, وہ لوپ ہولز کون سے اور کہاں ہیں جو ہر بڑے کنیکٹڈ مجرم کو جو ہے یا ملزم کو جو ہے اس میں سے نکلنے کا راستہ فراہم کرتے ہیں.
دردانہ نجم کالم نگار ہیں اور احتساب کے عمل کو بالخصوص اپنے مضامین کا موضوع بناتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ عمران خان نے بدعنوانی کے خلاف جو بیانیہ کھڑا کیا دم توڑ رہا ہے.
جی بیانیہ دیکھیں, بیانیہ تو بالکل دم توڑ رہا ہے, اور یہ ابھی بھی مطلب اس میں کچھ جان ہی نہیں ہے. اور ہم لوگ خود مطلب پی ٹی آئی کو بہت لوگوں نے سپورٹ کیا تھا ایسے کہ نئے لوگ آئیں گے, نئے چہرے چلے نئی بھی ہے, ایک نئی آئیڈیالوجی, اور سب کا یہ خیال تھا کہ اگر اوپر بندہ ٹھیک ہوگا تو چیزیں ٹرکل ڈاؤن کریں گی. آپ لوگوں نے ان کے خلاف جبکہ آپ اپوزیشن میں تھے اور آپ اتنی باتیں بتایا کرتے تھے کہ جی یہ لوگ اس طرح کی کرپشن میں ملوث ہیں, تو کہاں گئے وہ سارے ثبوت؟
فیاض یاسین کہتے ہیں کہ اگر سیاسی انتقام کے الزام سے بچنا ہے تو تحریک انصاف کے رہنماؤں کو احتساب کے عمل پر بیانات سے گریز کرنا ہوگا.
تو آئی تھنک یہ ایک بڑا واٹر شیڈ مومنٹ ہے. ان کو پروبیبلی ایک تو اپنے بیانات بند کر دینے چاہیے ایسی کسی بھی کاروائی کے اندر, اور دوسرا کوئی بھی گرفتاری ہوتی ہے تو میرا خیال ہے ان کو جو ہے اس کو سیلیبریٹ کرنا چھوڑ دینا چاہیے.
ان حالات میں کیا توقع رکھی جائے؟ عمران خان کی قیادت والی حکومت پائیدار اصلاحات کے ذریعے احتساب کے اداروں کو فعال اور غیر جانبدار بنا سکتی ہے؟ فیاض یاسین کا جواب نفی میں ہے.
جو کنٹینر کے اوپر خان صاحب کھڑے رہے تھے, باقی لوگوں نے کہا تھا جی ہمیں پتا ہے کون سی ریفارمز لے کے آنی ہے, ہم نے پولیس ٹھیک کی ہے, ہم نے ہسپتالوں کو ٹھیک کیا ہے, ہم نے پٹواریوں کو ٹھیک کیا ہے. ایک تو جو تھوڑی بہت ریفارمز ہوئی تھی وہ بھی رک گئی ہیں, وہ پنجاب کے اندر ان کی شکل نہیں نظر آ سکی, وہ بلوچستان کے اندر ان کو انیشیٹ نہیں کروا سکے. وہ جو ایک مومنٹم بنتا ہے, اور ظاہر ہے باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ولی اور نیلی فالو کرنا پڑتا ہے, خان صاحب اس مومنٹم کو انیشیٹ بھی نہیں کر پائے, دیٹس ون. اینڈ سیکنڈلی انفیکٹ اگر کہیں پہ کوئی چیز پہلے سے پروسیس میں تھی تو انہوں نے اس کو ریورس کیا ہے.
دردانہ کہتی ہیں کہ احتساب کے اداروں کو ٹھیک کرنا سیاسی جماعتوں کی ترجیح نہیں ہے.
بات یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ سیریس ہی نہیں ہے اکاؤنٹیبلٹی کے ایشو کے اوپر. وہ انہوں نے کبھی اس کو ایز اے اپنا کوئی امپورٹنٹ اور سیریس مینڈیٹ کے طور پر لیا نہیں ہے, بلکہ نیب کا ایک متبادل قانون جو ہے وہ بنا چکے تھے, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی دونوں کے ادوار میں بنا تھا, لیکن دونوں ہی ان دونوں ادوار میں اس کے اوپر ایک بہت نان سیریس اپروچ رہی.
فیاض یاسین کہتے ہیں کہ جس انداز میں احتساب کا عمل آگے بڑھ رہا ہے عوام کا جمہوریت اور اداروں پر اعتماد متزلزل ہو رہا ہے. ان کے بقول تحریک انصاف کو اس کی سیاسی قیمت بھی چکانا پڑ سکتی ہے.
میرا نہیں خیال کہ لیٹس سے اگر 6 مہینے بعد دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں یا اپنے ٹائم پہ بھی ہوتے ہیں تو خان صاحب شاید اس کا کوئی 50% بھی لے جا سکیں گے. اینڈ دیٹس اے ڈسپوائنٹنگ مومنٹ فار اس ایز اے نیشن ایز ویل. ڈیموکریسی کے اوپر ہمارا ٹرسٹ جس طرح سے خراب ہوا ہے, اداروں کے اوپر ہمارا ٹرسٹ جس طرح سے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے, ہر نئے دن ایک نئی سچویشن ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے.
حزب اختلاف کی جماعتیں عمران خان پر الزام عائد کرتی ہیں کہ ان کی ماں پر ان کے رہنماؤں کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, جبکہ تحریک انصاف کے اراکین باور کراتے ہیں کہ ادارے خود مختار ہیں. اگر ملزمان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بے قصور ہیں. وزیراعظم عمران خان متعدد بار باور کرا چکے ہیں کہ وہ وفاقی تحقیقاتی ادارے کو خود مختار اور فعال بنانا چاہتے ہیں جو وائٹ کلر جرائم کے کھوج میں اہلیت اقرار کا حامل ہو. حکومت یہ بھی تاثر دیتی ہے کہ نیب یا دیگر ادارے صرف اپوزیشن نہیں حکومتی بینچوں سے بھی رہنماؤں کو تفتیش کے لیے طلب کرتے ہیں, جبکہ اپوزیشن کا الزام ہے کہ احتساب کا عمل صرف حکومت مخالفین کے گرد گھومتا ہے اور بی آر ٹی ہو یا معلوم جبہ اسکینڈل تحریک انصاف کے رہنما جواب دہی کے عمل سے دور ہیں. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
پروگرام آپ کی دنیا میں ایک بار پھر خیر مقدم. ہمارا اگلا سیگمنٹ آج قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان, ان کی گزشتہ ہفتے جنم دن کے پس منظر میں ہے, اور اس جنم دن کے موقع کے اوپر ان کے ہم نے ایجوکیشنسٹ سے, ماہرین سے یہ سوال کیا ہے کہ کون سا پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کے نظریات کے قریب تر ہے, ایک ایسا پاکستان جو معتدل ہے, اعتدال پسند ہے, ایک ایسا پاکستان جہاں پہ تمام اقلیتوں کے لیے مذہبی آزادیاں ہیں, برابر مواقع ہیں, مساوات ہے, ایک ایسا پاکستان جو پڑوسی ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتا ہے. کئی ایک پہلوؤں پہ ہم نے بات کی ہے. ڈاکٹر ہما بکائی صاحب سے ممتاز تجزیہ کار ہیں, تو آئیے ان کا نقطہ نظر ہم آپ کو سنواتے ہیں. ہما بکائی صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا. آپ بتائیے گا کہاں تلاش کریں قائد اعظم کے پاکستان کو؟
میرا خیال ہے کہ قائد اعظم کے پاکستان کو تو آپ پاکستان کے نوجوانی میں تلاش کریں, کیونکہ یہ انہیں کا پاکستان ہے, اور اسی کی کوشش بھی کی گئی عمران خان صاحب کی طرف سے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو امید آپ نے الیکشن کے بعد سڑک سے دیکھی تھی وہ امید میں یہ تو نہیں کہیں گے کہ ٹوٹی ہے, لیکن وہ امید کمزور ضرور پڑی ہے. اور امید کی کمزوری کا مقصد حقیقت یہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی غلط ڈگر پہ ہے. امید کی کمزوری کا منشا صرف یہ ہے کہ جو مشکل فیصلے بشمول سیاسی مشکل فیصلے، داخلی مشکل فیصلے، معاشی مشکل فیصلے جو پاکستان حکومت کو کرنے تھے وہ جب ہو رہے ہیں تو ان کی ایک قیمت ہے، اور اس قیمت کی ادائیگی عوام کو کرنی پڑ رہی ہے، اور انفارچونیٹلی ایک اپوزیشن ہے جو حکومت وقت کی مخالفت کرتے کرتے کبھی کبھی ریاست کی مخالفت بھی کر جاتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ میں اسے زیادہ پختہ طور پر اپنے خیالات کو آپ کو سمیٹ سکتی تھی. پاکستان میں ناامیدی ہے لیکن ان کے ساتھ ساتھ امید بھی ہے.
امید کے کیا پہلو ہیں آپ کے سامنے؟ اور اس وقت ظاہر ہے نا امیدی تو سب کو نظر آ رہی ہے کہ ان بنیادوں پہ ادارے اتنے فنکشنل نہیں ہیں. یہ نیب آپ دیکھ لیں، یہ باقی پروسیکیوشن دیکھ لیں، حالیہ ضمانتیں دیکھ لیں اور مقدمے بنائے جانے سے مایوسی اس ریفرنس میں بھی ہے کہ شاید یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، باقی بھی جو ریاست کی مشینری ہے وہ اس طرح سے فعال نہیں ہے. سو امید کے کیا پہلو ہیں؟
پولیٹیکل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اسٹیٹس کو کی فورسز ہیں وہ اپنا آخری زور لگا رہی ہیں کہ بدلاؤ نہ آئے. اس صورت حال کو دو طور پہ دیکھا جا سکتا ہے نا. ظاہر ہے کہ اگر ہم نے نیا پاکستان کی بات کی تو بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری ایسی لابیز ہیں جن کے اسٹیکس جو ہیں وہ یا تو ختم ہو جائیں گے یا بہت کم ہو جائیں گے یا کمزور پڑیں گے.
آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان وہ جلسے جلوسوں میں جس پاکستان کی یا قائد اعظم کی جس تصور کی بات کرتے تھے وہ ابھی تک اپنے اس خیال کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ اس ریفرنس میں کوئی باقاعدہ اصلاحات، یہ آپ نے جیسے حوالہ دیا نا کہ مشکل فیصلے، فیصلے الگ چیز ہیں.
عمران خان اس سے جڑے ہوئے ہیں اور اس کے لیے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن عمران خان کے پاس اسٹیٹس کو کی بیوروکریسی ہے، عمران خان کے پاس بہت سیاسی طور پر چور اور ان کے بہت زیادہ تیز میں لفظ استعمال کر رہی ہوں اپوزیشن ہے، اور جو اداروں کو ان کے لیے کام کرنا چاہیے ان کو یہ لگتا ہے کہ کل ان کی بھی شامت آ سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ ایک انٹرنل کانفلکٹ ہے جس کا پاکستان شکار ہے اس وقت، لیکن آگے بڑھنے کے لیے اس کانفلکٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو سب اچھی کی خبر تو آئی نہیں تھی اتنے سالوں سے، لیکن مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ سب اچھا نہیں تھا، اور اگر سب اچھے ہی کی طرح صورتحال چلتی رہتی شاید بگاڑ کی قیمت پاکستان سے بھی ہوتا.
بہت شکریہ پروفیسر ہما بگائی صاحب آپ ہمارے ساتھ تھیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے facebook.com/voaurdu.
جی سامعین، پروگرام آپ کی دنیا میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم. بات ہم کر رہے ہیں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے یوم پیدائش کے پس منظر میں، اور ہم نے اسے پہلے سیگمنٹ میں بات کی ہے کہ قائد اعظم کا جو پاکستان کے بارے میں تصور تھا وہ نئے پاکستان یا پچھلے پاکستان کے اندر اس میں کس کے زیادہ تر قریب ہے یا ریزونیٹ کرتا ہے. ڈاکٹر ہما بکائی کی گفتگو آپ نے سنی. اب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر نور فاطمہ سے، جن کا آج ہی آرٹیکل اسی ریفرنس میں شائع ہوا ہے جس میں ان کا فوکس یہ تھا کہ جو نئی جنریشن ہے، نئی نسل ہے، یوتھ ہے پاکستان کی، وہ کیسے انسپائر ہو سکتی ہے قائد اعظم محمد علی جناح ان کی تعلیم سے، اور آج کی جو یوتھ کے اندر ان کی ویلیوز کو کیسے ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے یا اس سے وہ انسپائر ہو سکتے ہیں. سو ہمارا جو تعلیم کا یہ سیگمنٹ ہے الف سے یہ تک، اس میں بھی آج ہم اسی ریفرنس میں بات کرتے ہیں. ڈاکٹر نور فاطمہ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا.
جی تھینک یو سو
مچ. سامعین آپ جانتے ہیں ڈاکٹر نور فاطمہ ہمارے پروگرامز کا حصہ ہوتی ہیں، ہم انہیں اکثر زحمت دیتے ہیں. وہ ہیڈ ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں، اور انٹرنیشنلی اکنالجڈ ایجوکیشنسٹ ہیں. سو ڈاکٹر نور، قائد اعظم بانی ہے پاکستان، ان کا پاکستان کا تصور اور آج کی جو یوتھ ہے، جو نوجوان نسل ہے، وہ کتنی انسپائرڈ ہے یا اس کو مزید ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کی تعلیمات سے؟
دیکھیے، انسپائرڈ ہونے کے لیے سارے ایلیمنٹس موجود ہیں، ان کی پرسنالٹی، ان کی ایجوکیشن، ان کا پروفیشنلزم، اینڈ دین ان کا یہ گفٹ جو ہمیں ملا اور جس میں آج ہم بیٹھے ہیں. اس سب میں موٹیویٹ ہونے کے لیے، انسپائرنیشن لینے کے لیے، انسپائر کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. لیکن I would agree to your second part of the question کہ کیا ان کو سکھانا پڑے گا. دیکھیں، ابھی ہم بات کرتے ہیں جو ان کا سب سے بڑا ایک جو موٹو تھا وہ تھا فیتھ ڈسپلن اینڈ جو ہے یونٹی فیتھ ڈسپلن. اب ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ آپ کو گورنمنٹ بلڈنگس میں، یونیورسٹیز کے اندر، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس میں، ایون ہمارے ایئرپورٹ پہ آپ آتے ہیں تو سب جگہ یہ لکھا ہوا ہے. लेकिन आई डोंट थिंक सो कि किसी ने कोर इसका देखने की कोशिश की है कि ये वो कहना क्या चाहते थे. और अब हम क्या करते हैं, ओकेजनली व्हेन देयर इज अ डे तो हम कोई चीज लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, प्रोग्राम्स भी कर लेते हैं, कुछ टीवी चैनल प्रोग्राम कर लेते हैं, कुछ तो बिल्कुल जो है वो जस्ट एक जो ऑफ होता है उसको बस अनाउंस करते हैं और कुछ नहीं. उससे क्या हो रहा है कि वीक हो रही है फाउंडेशन से लिंकेज ऑफ दिस यूथ. उन्हें ये तो पता है, अच्छा ये हम बानिए पाकिस्तान थे, इस दिन पैदा हुए और उसके बाद उन्होंने उनको उनके जो 14 पॉइंट्स हैं परहैप्स वो बाय हार्ट याद होते हैं, लेकिन इनकी कोई फिलॉसफी, वो कौन थे, उनकी पर्सनालिटी क्या थी. अभी जो लाहौर में जो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हुई है हमारे लॉ प्रोफेशनल्स की तरफ से, तो वन ऑफ द लॉ प्रोफेशनल बलकायद आजम आल्सो, सो इफ वन कैन लुक अप टू हिम तो उन तक तो पहुंचना, तो ये हम किधर जा रहे हैं, किस सिमत में हम हैं. आपको पता होगा कि एक दफा गांधी की सिस्टर ने ये कहा था कि अगर जो है कांग्रेस के मुस्लिम लीग के पास 100 गांधी हो जाए और 200 आजाद हो जाए और एक कांग्रेस के पास सिर्फ एक कायदे आजम होता
सही.
तो हिंदुस्तान में कभी तकसीम नहीं होना था. ठीक है, उसके बाद आप देखिए इतनी, और ये कहने का मतलब ये है कि जो ओपोनेंट्स थे उनके, आपके प्रोफेशनल ओपोनेंट्स होते हैं, आपके पॉलिटिकल हैं, तो वो सारे पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं जो उनकी इस हद तक रिस्पेक्ट करते हैं कि उन्होंने जिस अंदाज में अपनी पर्सनालिटी को, अपना एक प्रोफेशनलिज्म, अपराइट होना, इंटीग्रिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ, तो उसका कुछ परसेंट भी अगर आज का हमारी यूथ ले ले तो जितनी फ्रस्ट्रेशन और जितना हमारे यहाँ इस वक्त हमें सोशल लेवल के ऊपर जितनी भी इवल्स ऐसी नजर आती हैं जिसको हैंडल करना मुश्किल हो रहा है. हम हर वक्त आप यूथ से बात करें इंक्लूडिंग अवरसेल्फ, जब हम उस यूथ के हिस्से में थे तो हमें समझ नहीं आता था कि हमने किसको फॉलो करना है. वो जो हीरोज का कॉन्सेप्ट है वो किसको हमने फॉलो करना है, हमारे पास तो मौजूद है कि हमने किसको फॉलो करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने लर्न उससे कुछ नहीं.
मैंने पहले डॉक्टर हुमा बकाई से भी ये पूछा है कि एक पाकिस्तान है जिसकी दावेदार ये हुकूमत है और वो कहती है कि हम नया पाकिस्तान बना रहे हैं या बन चुका है, टाइम लगेगा उसके ब्लूप्रिंट सामने आने में. एक पाकिस्तान पिछले गवर्नमेंट्स जो हैं या उनकी मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे कहते हैं कि वो इस पाकिस्तान से तो हमारा पुराना पाकिस्तान बेहतर था. एक पाकिस्तान है कायदे आज़म का पाकिस्तान उनके तसव्वुरात के मुताबिक. सो ये नया पाकिस्तान ज़्यादा रेजोनेट करता है, पुराना पाकिस्तान उनके तसव्वुरात के करीब था, या हमें उस इस्तलाह की जानेब हकीकी मानों में उसको शक्ल देने के लिए पूरे कंसेंसस के साथ और तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है? कौन सा पाकिस्तान ज़्यादा रेजोनेट करता है कायदे आज़म के पाकिस्तान से?
देखिए असद, मैं बहुत शॉर्ट पोजीशन तो इधर वे नहीं ले सकती. ना मैं ये कहूंगी कि पुराना पाकिस्तान वो था जो कायदे आज़म बनाना चाहते थे, ना मैं ये कहूंगी कि नया पाकिस्तान वो है. नए पाकिस्तान में कुछ चीजें, जैसे फॉर इंस्टेंस हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं अगर अक्रॉस द बोर्ड होता है, अगर हम ये बात करते हैं कि किस तरीके से ट्रांसपेरेंट चीजें रहनी चाहिए, वो कितनी हैं या नहीं है वो भी एक सेपरेट क्वेश्चन है, बट अगर हम ये बात भी करते हैं और अगर हमने क्वेश्चन भी रेज कर दिया है कि जो गरीब है उसको उतना ही राइट है, या गरीब को हमने किस तरह से गुर्बत से निकालना है, या अगर हम ये कहते हैं कि हम इन्हें घर बना के देना चाहते हैं, शेल्टर, जो कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो कि कायदे आज़म का विजन था जिसमें लोग आराम से जिंदगी गुजार सके, तो ये उसके करीब महसूस होता है. लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप देखते हैं कि कम अज कम इन्फ्लेशन रेट है, या डेट का जो रेशो आ गया है, या जिस तरह से IMF के पास टाइम एंड अगेन उसका डोर नॉक करना है, तो ये तो शायद पाकिस्तान पुराने में भी रहा और नए में भी है, और दोनों चीजें जो है मैं समझती हूँ अभी तक उस लेवल पे नहीं है जिसको हम कायदे आज़म का पाकिस्तान कह सकें, बिकॉज कि इस वक्त जो हाल है, इस वक्त सिंस मेरा कोर सब्जेक्ट जो है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो डबल डिजिट जितना डेंजरस हो सकता है सोसाइटी के लिए, बिकॉज आपकी जो मिडिल क्लास है वो इरोड कर रही है, और मिडिल क्लास आपको पता है किसी भी सोसाइटी के बनने में सबसे बड़ा रोल मिडिल क्लास अदा करती है, क्योंकि स्टेक ना तो बहुत लोअर क्लास के होते हैं ना पर के होते हैं मिडिल क्लास के होते हैं, उसको आप इरोड कर रहे हैं थ्रू दिस इन्फ्लेशन. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स. हाँ ठीक है, आपके प्रॉमिसेस हैं, आपको रियलाइजेशन है कि चीजें महंगी हो रही हैं, लेकिन उस रियलाइजेशन को होते होते अगर सालों लग जाते हैं और आपके पास टाइम भी इतना नहीं होता, तो वो सारी चीजें, लेकिन मैं नहीं समझती कि किसी एक के लिए भी प्रीवियस और दिस में ये पोजीशन ले सकती हूँ कि यस देर वर वेरी क्लोजर टू दिस विजन ऑफ कायदे आज़म.
बहुत शुक्रिया डॉक्टर नूर फातिमा, आपने हमसे बात की, वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है.
जी सामिन, प्रोग्राम है आपकी दुनिया, मैं हूँ असद हसन, और प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में हम बात करते हैं سپورٹس پہ کرکٹ پہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے 13 سال کے بعد ہوم سیریز جیتی اور پاکستان کے اندر 10 سال کے بعد ٹیسٹ کرکٹ یعنی ریڈ بال کرکٹ جو ہے وہ بحال ہوئی ہے. سری لنکا ایک بار پھر پاکستان کے دوست کرکٹ ٹیم ہونے کا انہوں نے ثبوت دیا ان کے کرکٹ بورڈ نے, اور کچھ ہفتے قبل انہوں نے اپنی ٹیم کو T20 اور ون ڈے میچز کے لیے پاکستان بھیجا تھا, اور اب ٹیسٹ کرکٹ کی جو بحالی ہوئی ہے اس میں بھی میزبان ٹیم کوئی اور نہیں سری لنکا کی ٹیم تھی. بڑے اچھے ماحول میں بظاہر یہ میچز ہوئے, راول پنڈی ٹیسٹ اگرچہ ڈرا ہوا لیکن ایک ہسٹورک نوٹ پہ, اور پھر کراچی ٹیسٹ پاکستان پہلی اننگ میں گرین وکٹ پہ بری طرح فلاپ ہونے کے باوجود زبردست کم بیک کیا اور ایک 555 رنز 3 کھلاڑی آؤٹ پر اننگ ڈکلیئر کی. پہلی بار یہ ہوا کہ ٹاپ 4 بیٹس مین نے پاکستان کے اندر وہ سینچری اسکور کی. عابد علی جو کہ ڈیبیوٹانٹ تھے پچھلے راولپنڈی ٹیسٹ میں, انہوں نے اپنے دوسرے میچ میں بھی سینچری اسکور کی. ان کے ساتھ شان مسعود جو اسٹرگل کر رہے تھے اپنی فارم واپس لینے کے لیے, وہ سینچورین رہے. بابر اعظم جو کہ ایک بڑے کنسسٹنٹ پرفارمر کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں, انہوں نے سینچری اسکور کی اور 4 سینچریاں جو ہیں وہ پاکستان کی طرف سے بنیں. کیپٹن نظر علی انہوں نے بھی سینچری اسکور کی, سو ایک منفرد ریکارڈ تھا. سو اس سیریز میں پاکستان نے کیا حاصل کیا؟ میری ذاتی طور پہ جو آبزرویشن ہے وہ یہ کہ عابد علی کی جو انڈکشن ہے اور عابد علی نے جو مومنٹم بنایا ہے اس نے کم از کم کراچی ٹیسٹ کے اندر یہ دیکھنے میں آیا کہ پاکستان کا جو اسٹرائک ریٹ ہے وہ بہت بہتر رہا, تیزی سے رنز بنے. یہی وجہ ہے کہ یہ میچ فیصلہ کن بھی ہوا اور پاکستان نے اس کو بڑے واضح مارجن کے ساتھ اس کو جیت بھی لیا. تو اس پہ ہم نے بات کی ہے یحییٰ حسینی سے, کرکٹ اینالسٹ ہیں, کرکٹ اینکر ہیں, اسپورٹس اینکر ہیں. ان کا تجزیہ لیتے ہیں پاکستان سری لنکا سیریز کے اوپر. یحییٰ بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. کراچی ٹیسٹ بلکہ پوری سیریز, اس کو ذرا ریپ اپ کیجیے گا. پاکستان نے کیا ڈفرنٹ حاصل کیا اس سیریز میں؟ آسٹریلیا والے ایک کہنا چاہیے کہ بہت ہی مشکل ٹور کے بعد.
اصل اب آپ بڑا لمبا تجزیہ لے رہے تھے پڑوسی ملک بھارت کے حوالے سے, وہاں پر جو مسلمانوں کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں اور جو نت نئی وہاں پر تحریک جنم لے رہی ہیں, جو غلطیاں بھارت کر رہا ہے, میں اسی چیز کو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بھارت کی کرکٹ ٹیم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بھارت کی کرکٹ ٹیم کی ہوم گراؤنڈ پر ہوم کراؤڈ کے سامنے کارکردگی سب کے سامنے ہے. بڑی شاندار انہوں نے بالنگ کی ہے, بیٹنگ کی ہے, ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے سیریز جیتی ہے, اس سے پہلے ساؤتھ افریقہ کے خلاف, اس سے پہلے بنگلہ دیش کے خلاف ون ڈے سیریز جیتنے میں کامیاب رہے ہیں. تو پاکستان ٹیم آفٹر اے ویری لانگ ٹائم ٹیسٹ سیریز میں کیسے جیتے ہیں, ہوم گراؤنڈ پر ہوم کراؤڈ کے سامنے اپنے میدانوں پر پرفارمنس کیسے دیتے ہیں, یہ ثابت کیا ہے ہمارے بلے بازوں نے. 2000 کے بعد پہلی بار ہمیں ٹیسٹ کرکٹ میں دونوں اوپنرز کی طرف سے سینچریاں دیکھنے میں کو ملی. پھر عابد علی نے 3 ٹیسٹ اننگ میں 2 سینچریاں اسکور کی. 16 سال کی عمر میں گیندر فاسٹ بالر بنے نسیم شاہ, جنہوں نے 5 وکٹ کی کارکردگی پیش کی. پھر آپ نے دیکھا کہ ایک نیا ریکارڈ بنا پاکستان کے پہلے 4 بیٹسمینوں نے سینچریاں اسکور کی. تو یہ ہے آپ کا ہوم گراؤنڈ, آپ کا ہوم کراؤڈ ہے جہاں پر آپ عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں, صورت حال کو کنٹرول میں کرتے ہیں, اور یہی ہوتا ہے اپنے میدانوں پر کھیلنے.
آپ آئیڈل بنتے ہیں, لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں, پھر آپ انسپائر کرتے ہیں یوتھ کو. اور میں اکثر یہ بات یہ کہتا رہا ہوں کہ پاکستان میں تو جیسے اب ایون بابر اعظم کی ایگزامپل لے لیں, اس نے تو کرکٹ دیکھی ہی نہیں ہوگی, شاید 10-12 سال کے ہوں گے جب پاکستان کے اندر سے کرکٹ جو ہے وہ 12-15 سال کے ہوں گے جب کرکٹ بند ہو چکی ہے وہاں پہ. سو انہوں نے تو کسی کو اپنے گراؤنڈس کے اوپر کھیلتے ہوئے دیکھا نہیں, باہر سے آتی ہوئی ٹیموں کو نہیں دیکھا ہے. سو اینی وے اب یہ جو ٹیلنٹ آیا ہے عابد علی کی صورت میں یا فاسٹ بالرز میں, اسپن کا شعبہ پاکستان کا ویک ہوا ہے خاص طور پہ یاسر شاہ کی پرفارمنس میں کچھ کمی کے بعد, اس پہ کتنا توجہ دینے کی ضرورت ہے ایک, اور دوسرا یہ کہ اب یہ سلسلہ جاری رہے گا ٹیسٹ کرکٹ اور انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی کے بعد, یا پاکستان کو ابھی بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گی باقی دنیا کی ٹیموں کو ملک میں لانے کے لیے؟
بالکل محنت تو کرنی پڑے گی, ایسا جس طرح سے گنجائش نہیں ہے. لیکن جو عابد علی کی آپ نے بات کی کہ 3 ٹیسٹ اننگ میں 2 سینچریاں انہوں نے اسکور کی, 2 مین آف دی میچ, 1 مین آف دی سیریز, پاکستان کے سسٹم پر سلیکشن کے حوالے سے بہت بڑا چماچا مارا ہے عابد علی نے کہ آپ 4 دن کی جو کرکٹ پاکستان میں ڈومیسٹک سطح پر کھیلی جاتی ہے اس کو ہم ریسپیکٹ نہیں دیتے. فواز عالم رنس کی ہم بار لگا رہے ہیں, 34 سینچریاں بنا چکے ہیں, سینچریاں اسکور کر چکے ہیں, 12,000 رنز ان کے کرکٹ پر ہیں, تابش خان سب سے زیادہ وکٹ ٹیکر ہیں. آپ ان
तो खिला नहीं रहे हैं, लेकिन आपने आफिक अली को मौका दिया तो आफिक अली ने साबित किया कि चार दिन की क्रिकेट का प्लेयर जो है वो टेस्ट क्रिकेट में कैसे परफॉर्म करता है आपने देखा। तो अब देखना यह है कि जो आपका सवाल का अगला हिस्सा है कि पाकिस्तान में बैन अवी क्रिकेट की वापसी होगी, तो देखिए पाकिस्तान में अब तो बैन अवी क्रिकेट की वापसी के हवाले से कोई शक सुबह है नहीं, कोई इभाम है नहीं। जिस तरह श्रीलंका की टीम खेल कर गई है, डेमिस कुरैना रस्सी ने कहा कि 100% नहीं 200% लोग इतफाक करते हैं पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मामला से। तो अब उसके बाद अब किसी टीम के पास कोई इभाम मौजूद नहीं है एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान सुपर लीग भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरे का पूरा पाकिस्तान में कराने का ऐलान किया है। तो इस सिचुएशन में तो अब आप नहीं कह सकते कि दुनिया की जो टीमें हैं वो यहाँ पर न आने के हवाले से इभाम का शिकार है।
याह्या हुसैनी हमारे साथ थे, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। और सामीन इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। असद हसन को इजाजत दीजिए।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।